الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہماری آخری مجلس ہے. رمضان المبارک کے اندر مجالس کی یہ ترتیب نہیں رہے گی, دن میں روزہ رکھنا ہوگا, کام کاج بھی لوگوں کا جاری رہے گا اور رات کے وقت تراویح میں مشغولیت رہتی ہے. تو اس مجلس کے اندر ہم چند باتیں رمضان المبارک سے متعلق کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, بات کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کے اندر وقت اور مقام, وقت اور مکان یا مقام کی اہمیت ہے. ایک نیکی جو انسان کسی عام مقام کے اوپر کرتا ہے یا کسی عام زمان میں کرتا ہے تو اس نیکی کی جتنی ویلیو ہوتی ہے وہ ویلیو اس کے مقام کے تبدیل ہو جانے سے گھٹ یا بڑھ جاتی ہے. جب انسان وہی نیکی حرم پاک میں جا کر کے کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں معلوم ہوتا ہے کہ دو رکعت نفل نماز جب حرم مکہ میں پڑھی جاتی ہے تو 100,000 نمازوں کا ثواب انسان کو ملتا ہے. اسی طریقے سے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات کے اندر انہی اعمال کی پرائس, انہی اعمال کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ صرف ویلیو نہیں بڑھتی بلکہ اس کا انسان کی زندگی میں جو اثر ہوتا ہے وہ اثر بھی بڑھ جاتا ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ جتنی پرائس ٹیگ لگتی ہے کسی عمل کی تو آپ کے نام اعمال کے اندر اتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جیسے کہ 10 گنا ثواب نیکی کا, وہ تو ہر نیکی کا ملتا ہی ہے. کسی نیکی کا انسان کو 100 گنا ثواب ملتا ہے, کسی کو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. تو یہ تو اس کا اپنا ایک ثواب ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نیکی کرنے کا اثر جو اس کی زندگی کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک لانگ لاسٹنگ اثر ہوتا ہے. کسی نیکی کا اثر جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر برقرار رہتا ہے, کسی نیکی کا اثر کچھ دنوں تک برقرار رہتا ہے اور کچھ نیکیاں جو ایسے خاص زمانے میں کی گئی ہوں, اوقات میں کی گئی ہوں تو ان کا اثر پورے سال تک برقرار رہتا ہے. جیسے کہ رمضان المبارک میں کی گئی نیکیوں کے بارے میں مشائخ نے فرمایا کہ جو نیکیاں اس مہینے میں دوام کے ساتھ کی گئی ہوں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے کہ وہی نیکیاں وہ باقی سال میں بھی کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. اگر اس 1 مہینے کے اندر تہجد کی پابندی کر لے تو سارا سال اس کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے. تو ہمارا دین زمان اور مکان کا کانسیپٹ, نظریہ دیتا ہے. تو رمضان المبارک ایک زمانہ ہے کہ جس کے اندر نیکی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی جو نفل نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب انسان کو فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب انسان کو 70 گنا فرائض کے برابر ملتا ہے رمضان المبارک میں کی گئی نیکیوں کا. تو اس وجہ سے یہ مہینہ چند دنوں میں ہمارے اوپر آنے والا ہے. اس مہینے کا اہتمام کرنا یہ بھی مومنین کے لیے لازم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ عظمت والا مہینہ ہے, بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں. یہ ایک ایسا خاص پیریڈ ہے کہ جس کے اندر کوئی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ویسے تو ایک انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس کو کہ وہ ضائع کر سکے, لیکن ایک لمحے کی اگر عام زندگی کے اندر 10 روپے ویلیو ہے تو اس کو ضائع کرتے ہوئے انسان کو کم احساس ہوتا ہے. لیکن اسی لمحے کی اگر 1,00,000 روپے ویلیو لگا دی جائے تو پھر اس کو ضائع کرتے ہوئے زیادہ احساس ہوتا ہے, یا ہونا چاہیے کم از کم. تو رمضان المبارک کے لمحات کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ عام حالات میں عام مہینوں کے اندر لمحے کی ویلیو اگر 10 روپے کے برابر تھی, 100 روپے کے برابر تھی تو رمضان المبارک کے اندر لمحات کی ویلیو 1,00,000 روپے کے برابر ہو جائے گی. تو اس میں ضائع کرنے کا افسوس انسان کو اور بھی زیادہ ہے, اور نقصان کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے رمضان المبارک کے اندر. تو اس وجہ سے رمضان المبارک کا اہتمام کرنا, رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دینا, اپنے اوقات کو رمضان میں فارغ کرنے کی کوششیں شروع کر دینا کہ کم سے کم کام جو ہیں وہ رمضان کے اندر رکھیں, جو ضروری شاپنگز ہیں اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی کے کام اگر آپ رمضان سے پہلے نپٹا سکتے ہوں تو پہلے نپٹا لیں. رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا, چاند دیکھنے کے اوپر جو رؤیت ہلال کی دعا ہوتی ہے اس دعا کا اہتمام کر لینا, جستجو کرنا چاند دیکھنے کے لیے اگر ممکن ہو انسان کے لیے. پھر اس کے بعد اس رمضان کے مہینے کے اندر جو خاص اوقات ہوتے ہیں, سحری کے اوقات اور افطار کے اوقات جو کہ رمضان کے باہر نہیں ہوتے, الا یہ کہ کبھی کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہو تو اس کو بھی سحور اور افطار کرنا ہوتا ہے, لیکن رمضان المبارک کے اندر روزانہ سحور اور افطار کا ایک نظام چلتا ہے. تو سحور اور افطار کے اوقات ان اوقات میں سے ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً دعا کی قبولیت کے بارے میں بتایا کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. تو ان اوقات کے اندر بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ کھانے پینے کے انتظام کے اندر ان اوقات کو بالکل ہی ضائع کر دیں, ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ کھانے پینے کے انتظام کے اندر کم سے کم وقت لگے. تو اس کے لیے انسان فروٹس کا انتظام کرے, پینے کی چیزوں کا انتظام کرے, بجائے اس کے کہ پکانے کی چیزوں کا زیادہ انتظام کریں. تلنے کے لیے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, اب ان کو گھنٹے لگ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو تلنے میں, اہتمام کرنے میں, بجائے اس کے فروٹس کا انتظام کر لیں. پینے کے لیے بھی جو بہت زیادہ شوگر کوٹڈ قسم کے شربت ہوتے ہیں تو ان سے انسان کی صحت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے, تو اس کے بجائے پانی اور ایسی چیزوں کے پینے کا انتظام کریں جو کہ صحت کے لیے کم مضر ہوتی ہوں, جن کے تیار کرنے کے اندر کم وقت لگتا ہو. لوگ صبح کو پوچھتے ہیں کہ جی سحری کے اندر ہم کیا کھائیں, تو ہم تو ان کو ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی پلیز پراٹھے مت کھائیں, پراٹھوں کا انتظام نہ کریں. پراٹھوں کو بنانے کے اندر عورتوں کا وقت بھی جاتا ہے اور مردوں کا بھی وقت جاتا ہے اس کے ساتھ, اور اس کو کھانے کے اندر بھی زیادہ وقت جاتا ہے. اس لیے کم سے کم چیزیں جو ہیں وہ سحری کے اندر انتظام کے رکھیں, رات کو کچھ چیزیں ایسی انتظام کر کے رکھ لیں کہ جو کہ صبح کو کھانا آسان ہو, دہی ہے, دودھ ہے, اگر انڈا تل لیا زیادہ سے زیادہ, اور کھجور کا انتظام کریں, اس لیے کہ کھجور کے اندر اتنی فرکٹوز ہوتی ہے, اتنی شوگر ہوتی ہے کہ ایک انسان کو زندہ رکھنے کے لیے صرف ایک کھجور 3 دن تک کے لیے کافی ہوتی ہے. اگر وہ کچھ اور نہ کھائے تو ایک کھجور کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. کیلا کھا لیں, کیلے کے بارے میں ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ یہ بھی مفید ہے صبح سویرے کھانے کے لیے. اور اسی طریقے سے افطار کے وقت میں بھی فروٹس کے اوپر زیادہ گزارا کریں, اور اتنا پیٹ بھر کر کے نہ کھائیں کہ تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے, اور جتنا جو نفس کو رمضان المبارک کے روزوں سے دبانا تھا الٹا جو ہے وہ افطار کے اندر زیادہ کھا کر کے وہ معاملہ الٹا خراب ہو جاتا ہے. تو پھر اسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے بھی ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ بھی محسوس نہیں ہوتا. تو افطار اور سحور کے اوقات کی خاص طور پر پابندی کریں, اور ان کو نیکیوں کے لیے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا اہتمام کر سکتے ہیں, 3 رکعت فرض پڑھ لی, 2 رکعت سنت موقع ہے, ویسے ہی ہم لوگ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد اگر 4 رکعت نفل اور پڑھ لی جائے, یعنی 2-2 کر کے 4 رکعتیں اور پڑھ لیں, تو کم از کم اوابین کی مقدار یہ ہو جائے گی. یعنی 2 رکعت سنت موقع تھا, وہ بھی نفل ہی ہوتی ہے اصل میں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نفل کو تاکید کے ساتھ پڑھتے تھے, اس وجہ سے وہ سنت موقع کہلاتی ہے, وہ نہ ہوتی تو وہ نفل ہی ہے. تو 2 وہ ہو گئی, 2 نفل وہ بھی اکثر حضرات پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد مزید 2 نفل پڑھ لیں تو یہ 6 نفل ہو جائیں گے, اور یہ اوابین میں شامل ہو جائیں گی. اور اگر اور توفیق ہے تو پھر اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں. اوابین کی میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ 20 رکعت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی فرض کے بعد پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے سحور کے وقت تھوڑا سا پہلے اٹھ کر کے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, اور 2 رکعت یا 4 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں, تو وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی. تو یہ خاص اوقات ہوتے ہیں جو کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, جن کے اندر نمازیں پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. خصوصاً تہجد کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کے لیے سب سے زیادہ اہم وقت ہے انسان کی نارمل زندگی کے اندر. اس وقت کو اگر ہم کھانے کی تیاری کے اندر ضائع کر دیں گے تو پھر ان دعاؤں سے ہم محروم ہو جائیں گے, اس وقت سے ہم محروم ہو جائیں گے. پھر رمضان المبارک کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ہم کون سے اعمال ان کے اندر کریں. تو بھائی رمضان المبارک کے اندر ہمیں کوئی بہت ہی زیادہ اسپیشل قسم کے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ کثرت اعمال کا مہینہ ہے. کوئی نئی قسم کے اعمال اس کے اندر ایجاد نہیں ہو جاتے کہ جو کہ رمضان کے اندر کرنا ہے. ہاں اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو کہ مرد بھی کر سکتے ہیں علاقے کی مسجد کے اندر یا جس جگہ بھی ان کا اعتکاف کا بندوبست ہو وہاں جا کر کے اپنے آپ کو مسجد کے 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے یا کہیں پہ پورے مہینے کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. تو اگر کسی لیے ممکن ہے کے لیے ممکن ہے 10 دن تو وہ 10 دن کرے, 20 دن 20 دن کرے, 30 دن کر سکتا ہے تو 30 دن کرے. ہمارے مشائخ کے یہاں پورے مہینے رمضان کے اعتکاف میں گزرنے کا بھی معمول موجود ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے جو کہ سنت بن گیا. پھر اگر 10 دن نہ کر سکیں تو 3-4 دن 5 دن کا انتظام کر لیں, خالی ویکینڈ کا انتظام کر لیں. اگر چھٹی ملنا بالکل ہی مشکل ممکن کام نہیں ہے تو ویکینڈ کے لیے اعتکاف کا انتظام کر لیں. حنفی فقہ کے مطابق تو جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد, کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس مسجد کے اندر موجود ہوں. تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں چاہے رمضان میں چاہے بعد رمضان کے باہر اعتکاف کی نیت تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. اور رمضان کے اندر نیکیوں کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو اعتکاف کی بھی پرائس بڑھ جاتی ہے جیسے دوسری نیکیوں کی پرائس بڑھتی ہے. تو اعتکاف ایک ایسی نیکی ہے جو کہ عموماً رمضان المبارک کے اندر کی جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی نیکیاں تو ہم نے باہر بھی کرنی ہے, باہر بھی اپنے اوقات کی پابندی کرنی ہے, باہر بھی گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, صرف رمضان میں تو نہیں بچانا. تلاوت قرآن کی کثرت رمضان کے باہر بھی انسان کو کرنی چاہیے, کم از کم ایک بارہ تو روزانہ تلاوت کرے جیسے کہ ہمارے مشائخ کیا معمولات میں بھی شامل ہے. لیکن رمضان المبارک کا تعلق خاص قرآن کے ساتھ ہے کیونکہ یہ شہر القرآن بھی ہے, اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مبارک کو قرآن کریم کو نازل بھی فرمایا. تو اس مہینے کے اندر کثرت ایک تلاوت کا اہتمام کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک جہاں جہاں موقع ملے وہاں وہاں قرآن کی تلاوت کریں. اس کے علاوہ جب بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تو زبان کو ذکر سے کبھی خالی نہ رکھیں. تو تحلیل کا ذکر لا الہ الا اللہ وہ ہر وقت جاری رہے زبان کے اوپر, یا استغفار کا ذکر ہر وقت جاری رہے, یا درود شریف کا ذکر ہر وقت جاری رہے. تو یہی نیکیاں ہیں جو کہ کرنا تو ہمیں رمضان کے باہر بھی ہوتا ہے, لیکن رمضان المبارک کے اندر ان نیکیوں کا خصوصاً اہتمام کریں کیونکہ نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر رمضان المبارک میں اہتمام فرمایا ہے. تو یہ تو چند ایسی باتیں تھیں جو کہ لوگ سننا چاہتے ہیں, ہم نے ان میں سے چیدہ چیدہ آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے اعمال ہیں جو کہ آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر پڑھنے کے لیے بھی مل جائیں گے, سننے کے لیے بھی مل جائیں گے, تو وہ اس وجہ سے ہم اس کے اوپر مزید وقت نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ پھر ایک ریپیٹیشن آف ایفرٹ بھی بن جاتا ہے کہ بھئی ڈوپلیکیشن آف ایفرٹ یہ اگر کم کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. وقت کو جو ہے وہ ہم ایسے کاموں میں کیوں نہ استعمال کریں جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتے یا کہیں اور سے ملنے کا احتمال کم ہے. تو جو اعمال ہیں ان کے بارے میں تو ماشاء اللہ آج کل واٹس ایپ میسیجز بھی بے شمار آتے رہتے ہیں لوگوں کے پاس, تو وہاں سے ہمیں جو جو جائز اعمال ملتے ہیں سنت سے ثابت ہو یا مشائخ کی طرف سے آئے ہوئے اعمال ہوں تو ان اعمال کو ہم کرنے کا اہتمام کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. باقی جو اصل مقصد ہے رمضان المبارک کا اس کے بارے میں تھوڑی بات تو ہم پچھلے ہفتے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی فرضیت کے لیے جو آیت نازل فرمائی تو وہاں پر اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ یہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون, کہ شاید کہ تم امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ. یہ کلمہ لعلہ یہ دو الفاظ ہوتے ہیں, گرامر پڑھنے والے ان سے واقف ہیں, ایک ہوتا ہے لیتا ایک ہوتا ہے لعلہ. تو ایک کلمہ ترجی کہلاتا ہے ایک کلمہ تمنی کہلاتا ہے یا تمنا کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, امید ظاہر کرنے کے لیے تمنا ظاہر کرنے کے لیے. تو لعلہ جو ہے وہ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کاش کہ تم یعنی امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے کرنے سے متقی بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک چیز سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں اب یہ انسان ایسے اعمال کر رہا ہے, ایسا اپنے نفس کے اوپر مجاہدہ کر رہا ہے, تو اس کے لیے اب متقی بننے کے چانسز بہت اوپن ہو چکے ہیں, بہت آسان ہو چکے ہیں. تو لعلکم تتقون کے امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. تو یہ مقصد ہے رمضان المبارک کا کہ ہم متقی بن جائیں, یعنی اس مہینے کے اندر جو ہم ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں اپنی, تو اس ٹریننگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے باہر ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے اندر آپ نے خوب ٹریننگ کری اور اس کے بعد جب دشمن سے لڑنے کا وقت آیا, جب دشمن اپنی بیرکوں سے باہر نکل کے آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا, تو اس وقت آپ سوئے بیٹھے ہوئے, یا اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو میں نے ٹریننگ کر کر کے میں تھک گیا ہوں, اب میں تم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں بہت تھک چکا ہوں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے دشمن کو باندھ دیا جاتا ہے. تو اس وقت تو وہ دشمن ہمیں تنگ کم کرتا ہے, زیادہ نہیں کرتا. دراصل ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ اس کی صحبت کے ساتھ اتنا برا ہو چکا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا. لیکن بیرونی دشمن کو اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے اندر بند کر دیا ہے. تو اس کے اندر ہم ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ باقی مہینوں کے اندر ہم اس دشمن کا عملی طور پر مقابلہ کر سکیں. تو یہ تقوی, یہ ہے دراصل مقصود. اور تقوی جو ہے یہ ہمارے لیے انایویٹیبل ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے. اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم عموماً اپنی زندگیوں کے اندر مختلف قسم کے مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں. پریشانیاں ہوتی ہیں, کبھی رزق کی پریشانی, کبھی خاندان کی پریشانی, کبھی صحت کی پریشانی, کبھی دوست احباب کے ساتھ تعلقات کی پریشانی, کبھی کسی قسم کی پریشانی. لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے, ایک آل راؤنڈ میڈیسن ہے, کہ اگر اس میڈیسن کو ہم اختیار کر لیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک ہماری عزت بڑھ جائے, یہ بھی تقوی کے ذریعے سے ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآن کریم نے کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ مکرم ہے, سب سے زیادہ عزت والا ہے, وہ تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. تو عزت کا معیار ہمارے رب کے نزدیک تقوی ہے. اب کسی کو اگر یہ چاہیے کہ جی پتہ نہیں میں اتنے اعمال کر رہا ہوں, تو اعمال کے پیچھے میں نے اتنی محنتیں کری ہیں, اتنا وقت لگایا ہے, تو میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں, میرے نام اعمال کے اندر لکھے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں, قیامت کے دن مجھے ان سے فائدہ ہوگا کہ بھی نہیں, تو اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تقوی والوں سے اعمال کو. تو اعمال کی قبولیت کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اعمال کی قبولیت بھی گارنٹیڈ ہو جائے گی. جو اتنی محنتیں کرتے پھرتے ہیں, کبھی کہیں پہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, کہیں پہ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں, کہیں پہ اپنا دماغ خرچ کر رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں کہ بھئی نیکیاں کما لیں کسی طریقے سے, تو ان نیکیوں کی قبولیت تقوی کے ساتھ ہے. تو مقصد رمضان تقوی حاصل کرنا, اور تقوی حاصل کرنے سے پھر ہمارے سارے کام بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر پریشان رہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پاس ڈسیشن پوائنٹس آتے ہیں کہ ہم کون سا والا فیصلہ کریں, کس رخ کو اختیار کریں, کس راستے کو اختیار کریں, اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں فرقان عطا فرما دیں گے. فرق بین الحق والباطل, یہ فرقان ہوتا ہے. تو کیا چیز حق ہے, کیا چیز باطل ہے, جب ہمیں فرقان مل جائے گا تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا, تو ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے, اپنی دنیا کے لیے بھی صحیح فیصلے کر سکیں گے, آخرت کے لیے بھی صحیح فیصلے کر سکیں گے. تو یہ بھی تقوی کے ساتھ مشروط ہے. اسی طریقے سے ہم رزق کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسئلے پڑے ہوئے ہیں, کسی قسم کے مسئلے ہوں, رزق کے مسئلے پڑے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, مصیبتوں میں تم پھنسے ہوئے ہوگے, تم مصیبتوں کی ہائی وے کے اوپر ٹریول کر رہے ہو اور اس مصیبت ہائی وے سے نکلنے کا تمہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اس مصیبت ہائی وے میں سے نکلنے کے لیے مخرج پرووائڈ کر دیں گے, تمہیں ایگزٹ عطا کر دیں گے تاکہ تم اس مصیبت ہائی وے سے ایگزٹ کر جاؤ, نکل جاؤ اس کے اندر سے. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا, وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ میں کہاں سے کھاؤں گا, میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں سے میری ضروریات پوری ہوں گی؟ لیکن اگر وہ تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا، ان امیجنیبل ذرائع سے اس کو رزق مل رہا ہوتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اسی طریقے سے ہم اپنے تعلقات کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ جی جن کے ساتھ ہماری دوستیاں تھیں وہ ہمارے دشمن بن گئے، کبھی کوئی ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے دل کے اندر ہمارے لیے بدگمانیاں آ جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے کچھ لوگ بھی جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر، گھرانوں کے اندر، انہوں نے اپنا فرض منصب ہی بنایا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کا، تو وہ کان بھرتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے یہ کام کرنے کے لیے بھی، تو وہ نا ہر وقت دوسرے کے کان بھرتے رہتے ہیں، تم نے سنا اس نے کیا کہہ دیا، تم نے سنا اس کے بارے میں، وہ تو ایسا شخص ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے خلاف کان بھرتے رہتے ہیں، دوست دوست کے ایک دوسرے کے خلاف کان بھرتے رہتے ہیں. تو یہ ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور ہم ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ یہ ہماری دوستیاں جو ہیں وہ دشمنیوں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی دوست ہیں، جو اس دنیا کے اندر دوست بنتے ہیں وہ سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن تقوی والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. آخرت کے اندر وہ آپس میں دوست ہوں گے، اور اس دنیا کے اندر بھی ان کی دوستیاں جو ہوتی ہیں برقرار رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر تو اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی رنج آ بھی گیا تھا کسی وجہ سے، تو اس رنج کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دور فرما دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ہم نے دوست بنانے کی محنتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم ان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو قربان کر کے ہم ان لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے سوشل سرکلز برقرار رہیں، ہماری سوشل گیدرنگز متاثر نہ ہوں، ہمارے خاندان جو ہمارے لحاظ سے، ہمارے اعتبار سے، جن کے اندر محبتیں اور الفتیں ہیں، اگرچہ کہ اللہ کی شریعت ٹوٹ رہی ہوتی ہے، بے پردگی ہو کر کے اللہ کی شریعت ٹوٹ رہی ہوتی ہے، مخلوط محفلیں کر کر کے، لیکن یہ ساری کی ساری محفلیں، یہ ساری کی ساری دوستیاں چونکہ تقوی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہی دوستیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں. اس دنیا میں بھی ان کے دل خراب رہتے ہیں، اگرچہ کہ اوپر اوپر وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن پیچھے پیچھے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور آخرت کے اندر تو یہ لوگ بالکل ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور کھل کر کے ان کی دشمنیاں سامنے آ جائیں گی. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کی دشمنیاں ایسے کھل کے سامنے نہیں آتی، آخرت کے اندر ان کی دشمنیاں کھل کے سامنے بھی آ جائیں گی. تو اگر ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے، خوف ہے، تو اس کا حل بھی تقوی کے اندر ہی ہے. اسی طریقے سے اس دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جانا، ساری چیز ہی اس کے اندر شامل ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، کہ کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. خوف کہتے ہیں بیرونی دشمن کا جو ڈر ہوتا ہے، اور حزن کہتے ہیں جو اندرونی ایک اندیشہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے. تو ان لوگوں کے اوپر نہ بیرونی دشمن کا خوف ہوگا، اور ان لوگوں کے اوپر نہ اندرونی ایک حزن کی کیفیت ہوگی. دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، اور آخرت کے اندر تو بدرجہ اولا ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فی الحیات دنیا و فی الاخرہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا تذکرہ کیا کہ اس دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر. لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور کوئی اس فیصلے کو، اس کلمے کو اللہ تعالیٰ کا تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز المبین، کھلی ہوئی کامیابی تو یہ ہے. ایمان لے کر کے آؤ اور تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرما دیا، 30 دن عطا فرما دیے، اور اس 30 دن کی اتنی تاکیدیں عطا فرما دی، اتنے بینیفٹس بھی عطا فرما دیے کہ اتنا کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اور پورا ایک ماحول بنا دیا، دن میں روزہ رکھو، رات میں قرآن کی تلاوت سنو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر پلیس کر دی. اور کیوں کری؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی بننے سے اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا کا سارا فائدہ ہمارا ہے. ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. تو کتنا کریم ہے وہ پروردگار جو کہ ہمیں اچھا بنانے کے لیے سارے کے سارے انتظامات کرتا ہے، اور اس کے بعد امید کرتا ہے کہ امید ہے کہ میں نے سب کچھ تو تمہارے سامنے نچھاور کر دیا، اب تم ان موتیوں کو چن بھی لوگے، اب تم ان لذیذ کھانوں کو کھا بھی لوگے، یہ میں امید کرتا ہوں تم سے. لعلکم تتقون. تو تقوی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے، لیکن تقوی کے لیے بس اپنے نفس کو کچھ مجاہدے میں ڈالنا پڑتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے متعلق بہت ساری باتیں پچھلے ہفتے بھی ہم نے کری تھیں اور کلاسز وغیرہ کے اندر کرتے رہتے ہیں. تو ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، اب اسی کا ایک دوسرا فلپ سائڈ آف دا کوائن، جو دوسرا رخ ہوتا ہے، جس کو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ڈپلیکیشن آف دی ایفرٹ نہ ہو. کیونکہ اعمال کیا کیا کرنے چاہیے، یہ ماشاءاللہ اس کے اوپر بہت ساری محنتیں ہو رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں باتیں بھی، میسیجز بھی بھیج رہے ہیں، بیانات بھی کر رہے ہیں. تو اب اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ہم لوگ اس چیز کے بارے میں کافی ڈسکس کر رہے ہیں. جو دینی حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، دینی فکر رکھتے ہیں، کہ رمضان المبارک آتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر اچھی خاصی تبدیلی آ جاتی ہے، اچھی خاصی ایک روٹین بن جاتی ہے، مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، قرآن کے ساتھ بھی ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب رمضان المبارک جاتا ہے تو پھر وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تقریباً زیرو ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس رمضان کے اندر تم مسجد آیا کرتے تھے، تو جس اللہ کے لیے تم رمضان میں مسجد آیا کرتے تھے، رمضان میں نیکیاں کرتے تھے، رمضان میں گناہوں سے بچتے تھے، تو وہ اللہ تو رمضان کے باہر بھی ہے، وہ اللہ صرف رمضان کے اندر تو نہیں ہے، تو اللہ تو رمضان کے باہر بھی ہے. تو اگر تم رمضان کے اندر گناہوں سے بچ رہے ہو، رمضان کے اندر نیکیاں کر رہے ہو، تو رمضان کے باہر کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں نیکیاں کر رہے؟ کیوں گناہوں سے نہیں بچ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو خدا رمضان میں تھا تو وہی خدا تو رمضان کے باہر بھی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی اگر رمضان المبارک کے اندر یہ نیکیاں ہو رہی ہیں اور رمضان المبارک کے باہر نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر ہم نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے رمضان المبارک کو خدا بنایا ہوا ہے، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ رمضان کی پرستش کر رہے ہیں، ہم اللہ کی پرستش نہیں کر رہے ہیں. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ رمضان کی کوئی پرستش تو نہیں کر سکتا. تو پرستش پھر کس چیز کی جاتی ہے؟ پرستش صرف اس چیز کی جاتی ہے جو کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ دراصل ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، اور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے. تو پرستش ہم اپنے نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک وقت گزرتا ہے اور پھر ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے گناہ جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کی کافی باتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کے بعد لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہو گیا. تو اسی وجہ سے پھر کچھ لوگوں کے ایسے بھی میسیجز دیکھنے کو ملے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، چلے کچھ عرصے پہلے تک تو ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ چھوڑ بھی دیتے تھے، نیکیاں کر بھی لیتے تھے، لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کہ کافی لوگ پریشان ہیں جو دین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دینی ماحول کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو اب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ خود It has become a month of feasting instead of fasting. تو اس کے اندر تو فاسٹنگ کی بجائے تو اب تو یہ ایک مہینہ خود ہی جو ہے وہ کھیل تماشا بن گیا ہے. پہلے تو اس کے باہر کھیل تماشا ہوتا تھا, رمضان میں نہیں ہوتا تھا, لیکن اب رمضان المبارک کے اندر بھی کھیل تماشا شروع ہو گئے. اس کی ایک بڑی صورت کیا ہوتی ہے, یہ جو میڈیا چینلز سٹارٹ کیے گئے مسلمان ملکوں کے اندر خصوصی طور پر, تو اب ان میڈیا چینلز کے اوپر رمضان پروگرامز, رمضان ٹرانسمیشنز جو آتی ہیں, تو وہ رمضان کے باتوں کو بہانہ بنا کر کے انہی کے ذریعے سے انسانوں کو گناہ کروا رہی ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک کی راتیں شور شرابہ کے اندر, آنکھوں کے گناہ کے اندر, زبان کے گناہ کے اندر, کثرت گناہ کے اندر خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. رمضان المبارک کے اندر جب راتیں آتی ہیں, گرم ممالک کے اندر جب تھوڑی سی ٹھنڈک ہوتی ہے رات کے وقت, تو لوگ جو ہیں وہ مالز کے اندر نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا رمضان المبارک کے اندر؟ کیا اب شیاطین بند ہونا بند ہو گئے؟ اب نہیں بند ہوتے شیاطین. اب کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ مسلمان ایون رمضان کے اندر بھی گناہوں سے دور نہیں رہ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ فرسٹریشن کی حد تک بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ہمیں فاسٹنگ سے یہ فیسٹنگ کا مہینہ کیسے بن گیا ہے. تو اس وجہ سے نا اس موضوع کو بھی ہمیں سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا جنرلائز کرتے ہیں کہ رمضان المبارک تو ایک ٹائم پیریڈ ہے نا کہ جس کے اندر ہم نیکیوں کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, حتیٰ کہ گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ جہاں پر نعمت بڑی ہو تو اس نعمت کی ناقدری کا عذاب بھی بڑا ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم مزید جنرلائز کریں تو چند دن پہلے ہمارے اوپر 15 شعبان کی رات گزری. 15 شعبان کی بھی فضائل کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہیں, امت کا تعامل موجود ہے, بہت ساری باتیں جو ہے 15 شعبان کے موقع کے اوپر بھی ہم نے کہیں سنی. لیکن وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ ہی تھا, ایک رات تھی جس رات کے اندر پرانی عبادت کی جاتی ہے, کرنی چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, ویسا نہیں کرنا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے اور بخشش ہو جاتی ہے اتنے سارے لوگوں کی, سوائے اس کے کہ جس کے دل کے اندر کسی کے خلاف کی نہ ہو, جس نے کسی کو اذیت دی ہو. تو 15 شعبان کی رات کا وقت آیا تو اس کے اندر بھی پھر ہم نے معافیاں تلافیاں کی, لوگوں کو جو ہے وہ میسیجز بھیج دیے. لیکن جب وہ رات گزری تو اگلے دن سے پھر جھوٹ واپس, پھر گناہ واپس, پھر لوگوں کو ایذا پہنچانا واپس, پھر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا واپس. تو اوقات آتے ہیں, گزر جاتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی, ہم چینج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چند باتیں تھیں اوقات کے متعلق. اسی طریقے سے مقامات ہوتے ہیں, جن مقامات کے اندر نیکیوں کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. اچھا, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آتی کہاں سے ہیں کہ پرائسز بڑھ گئی ہیں, ویلیو بڑھ گئی ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں نبی علیہ السلام سے آتی ہیں. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ کچھ لوگوں نے مسلمانوں میں سے ایک کام کرنا شروع کر دیا, اب ان لوگوں کی تعداد اگر بہت زیادہ بڑھ گئی تو اب اس کام کے اندر اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. اگر 10,000 لوگوں نے کوئی کام کرنا شروع کر دیا, کسی عبادت کا, عبادت کی شکل کی نام کی کوئی کام کرنا شروع کر دیا, 10,00,000 لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کام کے اندر کچھ خاص ویلیو اسائن کر دی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حدیث مبارکہ سے ہی آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ضعیف احادیث اور صحیح احادیث یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس کا کہ ابھی موقع نہیں, لیکن ہیں وہ احادیث ہی, وہ کسی کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, وہ گھڑی ہوئی احادیث نہیں ہیں, من گھڑت قسم کی چیزیں نہیں ہیں. تو جو زمانے ہیں ان زمانوں کی ویلیو بھی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہے. اسی طریقے سے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات کے اوپر نیکی کرنے سے ہمیں زیادہ اجر ملتا ہے, ہمیں زیادہ ویلیو ملتی ہے. اس کی مثال کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت, ہم حج اور عمرے کی بات کر لیں, ٹھیک ہے. حج عمرے کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم مقامات کی زیارت کرتے ہیں. حج کے اندر تو چلو مقام کے ساتھ ساتھ زمان بھی شامل ہے کہ وہ ذوالحجہ کی راتیں ہوتی ہیں، ذوالحجہ کا ٹائم ہوتا ہے، تو مکان اور زمان دونوں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کے اندر مقام شامل ہوتا ہے، زمانہ کوئی خاص نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، رمضان مبارک میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے باہر بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر مقام جو ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مطاف کے اندر نماز پڑھنا، اس کی بڑی ویلیو ہے. مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھنا، وہ ایک خاص مقامات میں سے مقام ہے، تو اس کی بڑی ویلیو آئی حدیث مبارکہ کے اندر. حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا، تو وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام کے اوپر ایک مسلمان پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے ملتزم کے اوپر جا کر کے دعا مانگنا، وہ بھی ایک مقام ہے جس کی فضیلت حدیث مبارکہ سے ہی ہمیں ملتی ہے. تو وہاں پر دعا مانگنا اس کی ایک الگ مقام ہے. اسی طریقے سے حتیم کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا، کیونکہ حتیم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنے کی ایک الگ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. تو جس طریقے سے مقامات، جس طریقے سے اوقات ہوتے ہیں فضیلت کے، اسی طریقے سے مقامات بھی ہوتے ہیں فضیلت کے. لیکن اگر ہم اپنے عمل کے اوپر نگاہ ڈالیں، اس وقت جو ہم مسلمانوں کا ایک ان جنرل ایٹیٹیوڈ ہے ان اوقات کے ساتھ بھی اور ان مقامات کے ساتھ بھی، تو اوقات کے ساتھ وہ بات اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال سمجھانے کی کوشش کری تھی کہ اوقات گئے، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ریسٹ ہو جاتا ہے سارا معاملہ. لیکن مقامات کے ساتھ تو یہ چیز اور بھی زیادہ سامنے آتی ہے کہ ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں، اصل میں ہماری کیا یعنی گت بن چکی ہے. وہ کب نظر آتا ہے؟ جب ہم مطاف میں پہنچتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے اور ملتزم کے اوپر لپٹ کر کے اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہر قسم کی پابندیوں سے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ہر قسم کی اخلاقیات جو ہوتی ہے وہاں پر زمیں بوس ہو جاتی ہے. نہ تو مردوں کے اندر کوئی تمیز رہتی ہے، نہ عورتوں کے اندر کوئی پردہ رہتا ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی رش کا موقع ہوتا ہے، طواف کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، رینگ رینگ کر کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ خاتون آتی ہیں اور وہ خاتون ٹھیک مقام ابراہیم کے اوپر جہاں پر کے طواف کرنے والوں نے گزرنا ہوتا ہے، وہ وہیں پر دو رکعت نفل کی نیت باندھ دیتی اور انہوں نے وہیں پر نیت دو رکعت نفل پڑھنی ہوتی. اسی طریقے سے ملتزم تک پہنچنے کے لیے کیا کیا حشر ہوتا ہے ہمارا، ہم کس کس کو پھڈے مارتے ہیں، کس کس کو کوہنیاں مارتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو وہاں پہ چیخوں کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے درد سے چیخ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے جذبے میں چیخ رہا ہوتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کیا ہوتا ہے، جو لوگ سعودی عرب میں ہیں یا حج عمرے کے اوپر جا چکے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو آخر ایسا کیوں ہے، کیا ہے یہ دین؟ کیا یہ، پہلی بات تو یہ سوال آتا ہے ذہن کے اندر کہ کیا یہ لوگوں نے اپنی طور سے طور پہ بنا لی ہیں چیزیں. چلیں بھی 15 شعبان کو آپ نہیں مانتے، رمضان المبارک کو تو مانتے ہیں نا، رمضان المبارک کو تو کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو رمضان المبارک کے اندر نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، گناہ تھوڑے بہت کم ہو جاتے ہیں، رمضان جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، ملتزم پہ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا مقام ابراہیم کے اوپر ہم نے دو رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی تو حدیث مبارکہ ہی شامل ہے نا، موجود ہے نا اس کے لیے ہی، تو وہ بھی تو حدیث مبارکہ ہی ثابت ہے. لیکن کیا یہ کرنا ایک شریف انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا کرے، لائن بنا کر کے جائیں، پولیس والوں کی مان کر کے جائیں، جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے تو اس کے مطابق جائیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم کو فالو کریں. لیکن مقام ابراہیم کے اوپر دو رکعت پڑھنا، کیا یہ جائز ہوگا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ دونوں باتیں موجود ہیں، حدیث مبارکہ وہاں کی فضیلت کے لیے بھی موجود ہے اور ایک مشاہدہ بھی موجود ہے کہ اس سے انسانوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس سے لوگوں کی عبادت کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو یہ والی نیکی جو ہوتی ہے یہ نیکی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارے دین میں نیکی نہیں بنتی ہے، اگرچہ کہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حجر اسود کے بوسے کے اوپر اگرچہ کہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر کے، اذیت پہنچا کر کے، اور بائی ہک اور بائی کروک، بائی ہک اور بائی کروک، آئی وانٹ ٹو ڈو دس نیکی، آئی ڈونٹ کیئر وٹ آئی ہیو ٹو گو تھرو، وٹ آئی ہیو ٹو میک ادر پیپل گو تھرو، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، مجھے تو یہ نیکی کرنی ہے۔ تو کیا یہ نیکی ہوگی؟ کیا یہ فضیلت ملے گی؟ کیا حجر اسود کو اس طریقے سے ہم بوسہ دے کر کے واقعی جنت میں پہنچ جائیں گے؟ کیا ملتزم جس کے اوپر نمٹنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ملتزم سے دور قبول نہیں کر سکتا؟ کیا ملتزم سے دور اللہ تعالیٰ ناپید ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ندارت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سننے کی صلاحیتیں نعوذ باللہ ملتزم کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتی؟ تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا ہے ہمارے دین کی حقیقت؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دس از کالنگ فار اے ویری ویری بیسک فنڈامنٹل چینج، ناٹ ان آور اعمال بٹ ان آور تھنکنگ۔ پچھلے کئی ہفتوں سے بات چل رہی ہے کہ ہم نے دین کو چند اعمال کی تبدیلی بنا لیا ہے، کچھ اعمال شروع کر دیں گے، یہ ہمارے یہاں دین ہے۔ ہماری سوچ نہیں بدلتی، ہم گندی سوچ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم بری سوچ سے توبہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کے بغیر ہی اعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان اعمال کے ذریعے سے، جیسے کہ پچھلے ہفتے ایک بظاہر دنیا دار اور گناہگار عورت کا مضمون تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتلی گلی سے بہشت میں داخل ہو جائیں گے، ہم پچھلی گلی سے نا جنت میں داخل ہو جائیں گے اعمال کر کر کے، نیکیاں کر کر کے۔ لیکن کتنی اچھی بات لکھی تھی اس خاتون نے کہ نیکی خود ایک سوالیہ نشان ہوتی ہے، خود ایک سوالیہ نشان ہوتی ہے کہ کیا واقعی یہ نیکی ہے بھی کہ نہیں، اور اس نیکی کرنے کے تکبر کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کتنی سزا کا مستحق بنا رہے ہو، نیکی کے تکبر کی وجہ سے کہ مجھے یہ نیکی حاصل کرنی ہے، آئی ہیو ٹو اچیو دس، چاہے کس کو میں کتنی تکلیف پہنچاؤں، چاہے کسی کے راستے کے اوپر میں رکاوٹیں کھڑی کر دوں، کسی کا معاملہ میں خراب کر دوں، مجھے تجھے نیکی کرنی ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے یہ نیکی، یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کس کا دین ہے؟ یہ دین ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کا دین ہے۔ یہ صرف ایک نفس ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے آلٹرنیٹ میں ایک سسٹم بناتا ہے، یہ ہمارے نفس کا دین ہے، اس کو کہتے ہیں نفس پرستی۔ تو اعمال کی مقدار بڑھا لینا صرف یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، یہ ہے کامیابی کی دلیل، یہ ہے تقویٰ۔ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی میں نے اچیو کر لیا، جی مجھے مل گئی وہ والی رات، اور مجھے وہ رات مل گئی حرم کے اندر جا کر کے مل گئی۔ سارے اپنے پرانس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کریں آپ کی خاطر جو ہے، تاکہ آپ کو حرم میں جا کر کے وہ رات مل جائے۔ یہ کون سی نیکی ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ تماشے ہیں خالی، اور کچھ نہیں ہے یہ۔ تو اس وجہ سے نا یہ بلڈوزر ٹائپ کی نیکیاں، دوسروں کو بلڈوز کر کے میں نیکی کر لوں کسی طریقے سے، یہ نہیں ہوتا، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ دوسروں کا حق مارو، ان کا راستہ روکو، اور کسی طریقے سے، اچھا یہ صرف اوقات کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ صرف مقامات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس حد تک معاملہ آگے چلا جاتا ہے نفس پرستی والا، یہ شخصیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پھر ہم یہی معاملہ شخصیات کے ساتھ بھی کرنا شروع کرتے ہیں. شخصیات سے کیا مراد؟ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اولیاء ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں. ہم یہی معاملہ جو ہے نا, ٹھڈے مار کر کے نیکی کرنے والا معاملہ, بلڈوز کر کے نیکی کرنے والا معاملہ دوسروں کو, یہ ہم شخصیات کے ساتھ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی یہ تو ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں دنیا کے سب سے بڑے, اب مجھے ان کے ساتھ وقت لینا ہے, مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اب میں اس کے لیے چاہے کسی کو بھی کاٹوں, کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں, کوئی ایسی کیفیت بیان کروں کہ جس سے کہ لوگ جو ہے نا مجھے پیر صاحب کے پاس لے جائیں, چاہے اس میں جھوٹی کیوں نہ ہو, چاہے میں خود سے جو ہے وہ اپنے احوال کیوں نہ بنا رہا ہوں, پیر صاحب کے ساتھ مجھے ایک فوٹو سیشن مل جائے. پہلے تو فوٹو سیشن نہیں ہوتا, اب تو واقعی فوٹو سیشنز بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ پیر صاحب ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنے موبائل سے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. تو فوٹو سیشن جہاں پہلے دنیا داروں کے ساتھ ہوتے تھے نا, اب واقعی مشائخ اور اولیاء کے ساتھ بھی ہونے شروع ہو گئے. تو پیر صاحب کے ساتھ مجھے کسی طریقے سے ٹائم مل جائے, مجھے وہ مقام مل جائے کہ جی میں نے بھی ان کے ساتھ بات کری تھی. تو اس کے لیے جھوٹ, اس کے لیے لوگوں کا راستہ کاٹنا, لوگوں کو کاٹنا, اپنے ہی پیر بھائیوں کو, اپنی پیر بہنوں کو کاٹنا بڑا عام ہو چکا ہے آج کے دور کے اندر. تو کیا ہے یہ پیر صاحب کوئی خدا ہیں؟ یہ شیخ صاحب خدا ہیں؟ آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی پرستش کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں, یہ ہے شخصیت پرستی. پیر صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس میں قصور ہمارا ہے. جس طرح سے ملتزم کا کوئی قصور نہیں ہے, حجر اسود کا اور مقام ابراہیم کا کوئی قصور نہیں ہے, رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی قصور نہیں ہے, 15 شعبان کی رات کا کوئی قصور نہیں ہے, سارا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی کو دین بنایا ہوا ہے. ہم نے نفس پرستی کو دین بنایا ہوا ہے. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں اعمال کی کثرت موجود ہے, جھوٹ کے ساتھ ساتھ, دھوکے بازی کے ساتھ ساتھ, دغا کے ساتھ ساتھ, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ, اذیتیں پہنچانے کے ساتھ ساتھ, دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں, سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. خیر خواہی نام کی چیز نہیں ہے ہمارے دل, ہماری دین کے اندر. نبی علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تو خیر خواہی سے شروع ہوتا تھا, اور اس کے اندر تو خیر خواہی اور دین کو ایسے جوڑا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم بن گئے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ آپ دونوں چیزوں کو جدا کر دیں. لیکن آج ہم دینداروں کا دین کیا ہے, بدخواہی سے شروع بھی ہوتا ہے, بدخواہی کے اوپر ختم بھی ہوتا ہے. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. الحمدللہ اللہ کا بھلا کرے ہمارے علماء کا کہ اس سے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. لیکن اپنے نفس کو اتنا بڑا بنا دینا کہ اللہ کے اوپر وہ غالب آ جائے, اللہ کے تصور کو وہ سکسیڈ کر جائے, پروسیڈ کر جائے اس کے آگے, یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ یہی تو شرک ہے. مقامات کو کریں, اوقات کو کریں, یا شخصیات کو کریں. جس وجہ سے اس ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کو بھی ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ دو قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں, تاکہ بعد کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو انشاءاللہ. دو قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں فرائض, ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں فرائض, اور دوسرے ہوتی ہیں نوافل. فرائض کیا ہوتے ہیں؟ وہ قرضہ ہوتا ہے, اس لفظ کو یاد رکھیں. فرض جو ہوتا ہے نا وہ قرض ہوتا ہے. جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا, ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کوئی اس کے اندر بیوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے, آپ کو وہ قرض ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پانچ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, فرض جو فجر کی ہوتی ہے, ظہر کی ہوتی ہے, عصر کی ہوتی ہے, مغرب اور عشاء کی, یہ فرض نمازیں ہیں, یہ آپ اللہ کا قرض ادا کر رہے ہیں, یہ قرض ادا کر رہے ہیں. اس میں آپ کیا احسان کریں گے کسی کے اوپر؟ تو قرض کے اندر نا, حتیٰ کہ فرض نمازوں کو طول دینے کی اجازت نہیں ہے. فرض نمازوں میں لمبے سجدے کرنے کے لیے نہیں, سجدوں کے درمیان دعا نہ پڑھیں, اختصار کریں فرض کے اندر, کیونکہ یہ تو قرض ہے, اور قرض جو ہے وہ اگزیکٹلی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی چاہیے, اس سے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ. جتنا رکھا ہے اتنا ہی چاہیے, اٹھا رہے ہیں اپنے اوپر سے قرض کو. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں, یہ آپ کے اوپر اللہ کا قرض ہے. اب 30 دن کے اندر اگر آپ نفل کی نیت کر کے روزے رکھنا شروع کر دیں, وہ نفل ادا ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ 30 دن کے دوران جو آپ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ قرض ادا کر رہے ہیں. قرض میں آپ کو تھوڑی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں, اس کو نہ آپ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, اس کو نہ آپ گندا کر سکتے ہیں, وہ تو آپ نے ایز اٹ از واپس کرنا ہے, بس خلاص. اسی طریقے سے زکات, زکات جو ہے وہ آپ کے اوپر قرض ہے, آپ کوئی احسان نہیں کر رہے. 100 میں سے 250 روپے نکال کر کے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ قرض ادا کر رہے ہیں. یہ آپ کا تھا ہی نہیں ٹو بگن ود. سال پورا ہو جانے سے نصاب کے اوپر یہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا ہے, اب یہ آپ کا نہیں ہے. تو کسی کو زکات دے رہے ہیں, آپ کا احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں کر رہے آپ اس کے اوپر احسان, آپ قرض ادا کر رہے ہیں. تو قرض کے اندر نہ بیوٹیفیکیشن ہوتی ہے, اور نہ اس کو کرنے سے کوئی انسان خود پسندی کا شکار ہو سکتا ہے یا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ہمارا اتنا برا حال ہو گیا کہ قرض ادا کرتے ہیں اس میں بھی خود پسندی کا شکار ہو گیا. ہاں جی میں قرض ادا کر رہا ہوں, واہ واہ کیا بات ہے, وہ تو قرض بھی نہیں ادا کرتا. اس انداز سے دیکھا جائے نا تو پھر واقعی خود پسندی فرض سے بھی آ سکتی ہے انسان کے اندر, جب وہ دوسروں کے اوپر نگاہیں فٹ کر لینا کہ بھئی وہ تو قرض بھی ادا نہیں کرتا, میں تو قرض ادا کرتا ہوں, تو چلو قرض بھی پھر خود پسندی کا شکار کر سکتا ہے انسان کو. لیکن ہونا نہیں چاہیے. قرض تو سمپل لاجک ہے نا, بالکل سمپل لاجک ہے, قرض تو دینا ہی ہے. تو فرض جو ہوتا ہے نا یہ الگ چیز ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی ایسی یہ ساری ویریبلز نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن دوسری قسم کی عبادت ہوتی ہے نفلی عبادت. یہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے نا یہ قرض نہیں ہوتی ہے, یہ آپ جو ہیں اپنے ٹائم پہ دیر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ اپنی ڈسکریشن کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو نفلی عبادت ہے, اس نفلی عبادت کو کرنے سے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے, حتیٰ کہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ نفلی عبادتیں کر کر کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور یہ حدیث فرائض کے بارے میں نہیں ہے, یہ نفلی عبادتوں کے بارے میں. اتنا قرب مل جاتا ہے نفلی عبادتوں سے کہ اللہ تعالی کا وہ ایسا مقرب بن جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہی نفلی عبادتوں کے اندر شیطان کی ایکسپلوئٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. شیطان جو ہے وہ انہی میں کھیلتا ہے, وہ فرائض میں نہیں کھیل سکتا, وہ ان میں کھیلتا ہے. اس وجہ سے نفلی عبادتوں کی حفاظت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. تو اس کو ہم کریں کیسے؟ اس کی عبادت کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہے سنتوں کی رعایت کرنا. سنت کی رعایت کرنا, نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نفلی عبادتیں کرنا, اپنی من مرضی سے عبادتیں نہ کرنا. کتابیں پڑھ پڑھ کر کے, لیکچر سن کر کے اور میسجز دیکھ دیکھ کر کے عبادتیں شروع کر دینا, اس کے اندر شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے. وہ اس کے اندر نیتیں بھی خراب کرتا ہے, وہ ان کے نتیجے سے پھر خود پسندی اور تکبر بھی پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. اور جس کی وجہ سے نا یہ جو عبادتیں ہوتی ہیں, پچھلے ہفتے ہم نے جو بات کری تھی کہ ہمارے اندر جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ عقل ہیں, اور دو لابیز ہوتی ہیں, ایک دل کی لابی ہوتی ہے, ایک نفس کی لابی ہوتی ہے. جو لابی زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو انفلوئنس کرتی ہے, ان کے فیصلوں کو انفلوئنس کرتی ہے. تو ہر لابی کو طاقتور کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور کمزور کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. تو دل کو طاقتور کرنے کے لیے نیکیاں, ذکر اذکار, عبادتیں, طاعات کے کام, یہ سب جو ہیں وہ جب ہمارے اندر انٹر ہوتے ہیں ہمارے وجود کے اندر تو وہ دل میں جاتے ہیں, دل مقوی ہوتا ہے, دل طاقتور ہوتا ہے. اب دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو مسٹر پریزیڈنٹ کے فیصلوں کو متاثر کرتا ہے فائدے کے لیے. لیکن دوسری لابی جو ہوتی ہے, جو کہ غیر وفادار لابی ہوتی ہے, وہ نفس ہوتا ہے, اور نفس کو طاقتور کرنے کے لیے گناہ کے کام ہوتے ہیں, نافرمانی کے کام ہوتے ہیں. تو یہ ایک فینومنا جو کہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ کر ہم بظاہر نیکی کا کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اندر خود پسندی اور تکبر ہمارا بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جب ہم سنت کو فالو کرنے کی بجائے خلاف سنت طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو جو نیکی اوپر سے آ رہی ہوتی ہے نا ہمارے سسٹم میں انٹر ہوتی ہے, اس کا ایک لاجیکل یا نیچرل پیتھ وے کیا ہے کہ وہ انٹر ہو کر کے جائے دل کی طرف. لیکن جب ہم سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اپنی من مرضی چلاتے ہیں, تو اس وقت نا یہ پیتھ جو ہوتا ہے بیچ میں سے یہ بائی پاس ہو جاتا ہے, اس کے اندر کسی قسم کا ایک چینل ایسا بن جاتا ہے کہ یہ بجائے کہ یہ نیکی ہمارے دل میں انٹر ہو کے اس کو طاقتور کرے, یہ وہاں جانے کی بجائے یہ نفس کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ نفس میں جانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ شرک ہے, کیونکہ نیکی کا کام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے تو نہیں کیا جا رہا, یہ نفس کے لیے کیا جا رہا ہے. نفس کو فیڈ کر رہے ہیں آپ, تو جب نفس کے اندر فیڈنگ ہو رہی ہے جبھی تو انسان خود پسندی کا شکار ہو رہا ہے, جبھی تو تکبر کا شکار ہو رہا ہے, جبھی تو وہ بائی ہک اور بائی کروک اس نیکی کو کرنا چاہ رہا ہے, چاہے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے, چاہے وہ جو ہے کسی بھی گناہ کا مرتکب ہو, اس کو تو یہ نیکی اچیو کرنی ہے. تو یہ نیکی نہیں بنتی ہے, پھر یہ دراصل گناہ بن جاتا ہے, اوپر سے نظر نہیں آتا, لیکن اندر وہ اصل میں دل کو فیڈ کرنے کی بجائے وہ نفس کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں, ہماری زندگی تبدیل بھی نہیں ہوتی. ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ ٹائم پیریڈ ختم ہوا ہم گناہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں اور جیسے ہی جو ہے وہ اس جگہ سے باہر نکلتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے نہ ہمیں اوقات سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, نہ ہمیں مقامات سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اور نہ ہمیں شخصیات سے فائدہ ہو رہا. حالانکہ یہ تینوں فائدے کی چیزیں اس دین کے اندر, ان تینوں کی اہمیت ہے, اور شخصیات کی اہمیت دراصل اس دین کے اندر سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ شخصیات کے ساتھ رہنے سے وہ فائدہ ہوتا ہے جو نہ مقامات سے ہوتا ہے نہ اوقات سے ہوتا ہے. کیا ہے اس کی دلیل؟ کعبہ شریف سے زیادہ بلند مقام اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن اسی کعبہ شریف کے سامنے ابو جہل بھی تو رہتا تھا, ابو لہب بھی تو رہتا تھا, اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی رہتے تھے. فائدہ کس کو ہوا اس کعبہ شریف سے؟ نہ ابو جہل کو ہوا, نہ امیہ کو ہوا, نہ ابو لہب کو ہوا, فائدہ ابو بکر کو ہوا اور عثمان کو ہوا اور علی کو ہوا اور فاروق کو ہوا. اور یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے شخصیت کی مان کر کے چلی, شخصیت کو قبول کر لیا. جب قبول کر لیا کعبۃ اللہ کے سارے فوائد مل گئے, جنہوں نے قبول نہیں کیا وہیں رہتے ہوئے محروم رہ گئے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ابو جہل ابو لہب کے اوپر بھی تو آتا ہے, کافروں کے اوپر بھی تو آتا ہے, مشرکوں کے اوپر بھی تو آتا ہے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو ماننے والے ہیں رسالت کے. اور جتنا تصور ہے اس دین کے اندر, عقائد ہو جائیں اعمال ہو جائیں, سب کا سب اس رسالت کے تھرو ہمارے پاس آتا ہے. رسالت کو آپ ریجیکٹ کر دیں, نہ عقائد رہیں گے, نہ توحید رہے گی, نہ آخرت رہے گی, نہ تقدیر رہے گی, نہ فرشتے, نہ رسول, نہ کتابیں, کچھ بھی نہیں رہے گا. سب کچھ از بیسڈ آن رسالت. تو اتنی زیادہ نفع کی چیزیں ہیں, اتنی ڈٹرمنسٹک قسم کی چیزیں ہیں, لیکن ہم اپنی نفس پرستی کی وجہ سے ہم ان سب سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے, نیکی کا نام ہے, دوسروں کے لیے بہتری کا نام ہے. یہ صرف بائی ہک اور بائی کروک اعمال کر لینے کا نام نہیں ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اعمال ضرور کریں, اس سے ڈسکرج نہیں کیا جا رہا, ضرور اعمال کریں, لیکن یہ بھی ہم چیک کریں کہ ہم اعمال کے وجہ سے دانستہ طور پر کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے, کسی کے راستے میں رکاوٹیں تو نہیں پیدا کر رہے, اپنی من مرضی چلانے کی تو کوشش نہیں کر رہے اس کے اندر کہ کسی طریقے سے میں یہ کر جاؤں اور مجھے جو ہے وہ اتنا والا ثواب مل جائے گا جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے بن جائیں. حضرت کا ایک شعر ہے, ٹائم ویسے نہیں ہے لیکن دل بہت بڑا چاہ رہا تھا کہ اس شعر کو کسی طریقے سے پڑھیں, لیکن ہے وہ پنجابی کا, ملا نہیں مجھے کہ وہ ایگزیکٹلی الفاظ کیا تھے, لیکن اس کا مفہوم تو ہمیں یاد ہے. حضرت نے وہ شعر اکثر پڑھا ہے اپنے ان بیانات کے اندر جس میں کہ خیر خواہی کو سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر نہاتے دھوتیاں رب ملنا, چند الفاظ یاد ہیں, کہ اگر نہانے دھونے سے جو ہے رب مل جاتا نا, تو یہ جو کچھوے اور مچھلی پانی کے اندر رہتے ہیں ان کو رب مل چکا ہوتا. اگر سر منڈانے سے رب مل جاتا, کہ جی عمرے پہ جاتے ہیں اور سر منڈا کے واپس آتے ہیں, جو کہ ایک نیکی کا کام ہے, حکم ہے اس کا کرنے کا, تو اگر سر منڈانے سے رب بھی مل جاتا نا, تو وہ جو بھیڑ ہوتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوتے, اس بھیڑ کو رب مل جاتا. اور اگر خالی تسبیح پھیرنے سے, ذکر کرنے سے, اورات پڑھنے سے رب مل جاتا, تو جو چمگادڑیں ہوتی ہیں وہ ساری رات الٹی لٹک کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہیں, ساری رات ذکر کرتی ہیں وہ, اور وہ بھی الٹی لٹک کر کے. تو اگر خالی تسبیح پڑھنے سے رب مل جاتا, ام من شیئن الا یسبح بحمدہ, ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے تو وہ چمگادڑ بھی تو تسبیح کر رہی ہوتی ہیں ساری رات, تو ان کو رب مل جاتا. لیکن فرماتے ہیں حضرت بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ رب جو ملتا ہے وہ تو اچھی نیتوں والوں کو ملتا ہے, وہ تو خیر خواہی والوں کو رب ملتا ہے, یہ صرف اعمال کر لینے سے رب نہیں ملتا. تم خوش ضرور ہو جاتے ہو اپنے بارے میں, تو خود پسندی کا شکار ضرور ہو جاتے ہو, دوسروں کو جو ہے وہ اپنے سے ہیچ سمجھنا ضرور شروع ہو جاتے ہو, دوسروں کے اوپر تمہیں غصہ ضرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے یہ والے نیک اعمال جن کو کرنے کے لیے میں نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہوئی ہیں. لیکن تمہیں اس طریقے سے تمہارا رب نہیں مل سکتا. رب تو اسی وقت ملے گا جب تم اپنی نیتوں کو بھی خالص کرو گے اللہ کے لیے, اور ہر ایک کے لیے تم خیر خواہی رکھو گے, اپنوں کے لیے بھی خیر خواہی رکھو گے, دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہی رکھو گے, ان کے لیے بھی دعا کرتے رہو گے ہدایت کی, ان کے لیے بھی جو ہے اچھی امید رکھو گے, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے کے اوپر لا دے. جبھی تو ہمیشہ دعا مانگتے ہیں, اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تب چن چن کر دفع دور فرما. ہمیشہ کیوں کہتے ہیں پہلے اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, اور پھر ایک کنڈیشنل دعا مانگتے ہیں, اگر نہیں ہے تجھے تو معلوم ہے کہ نہیں ہے, ہمیں تو نہیں معلوم کہ ان کی قسمت میں ہدایت ہے کہ نہیں ہے, تو کنڈیشنل دعا مانگتے ہیں. تو یہ ہے اللہ والے کی پہچان, ان کو رب ملتا ہے اس سے یہ اللہ والے بنتے ہیں, خالی اعمال کرنے سے نہیں ملتے, بلکہ اعمال تو اکثر ان کے دوسروں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں, دوسروں کے مقابلے میں ان کے اعمال کم ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی بیٹی فرماتی ہیں کہ میرے باپ کی فضیلت جو ہے وہ اس طرح کے اعمال نہیں تھے, یہ راتوں کو ساری ساری رات اٹھ کر کے عبادتیں کر رہے ہیں, دن میں سارا سارا دن جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں, ان کے جو تھی وہ دل کی کیفیات کی وجہ سے ان کی یہ فضیلت. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے, دل میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیجیے. توبہ کے ساتھ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوں گے تو ہمارے اوپر ان کا بوجھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ ہمارے لیے آگے بڑھنا, نیکیاں کرنا اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور آسان ہو جائے گا. ان تمام نیتوں کے ساتھ ان توبہ کے کلمات کو پیچھے دہرائیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد, الشیطان بسم اللہ الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چند معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں, ان کو بھی اگر پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی. کل 6 اعمال ہیں, صبح شام استغفار کی تسبیح کر لینا 100 دفعہ, اسی طرح صبح شام درود شریف کی تسبیح کر لینا 100 دفعہ. 100 دفعہ جو ہے یہ ایک منیمم کوانٹٹی ہوتی ہے, میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ہر وقت اپنی زبان کے اوپر استغفار جاری رکھیں, درود شریف جاری رکھیں. تیسرا, روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے, خصوصاً خواتین کو جن کے بچے ابھی چھوٹے نہیں ہیں بڑے ہو چکے ہیں, ان کو تو کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ویسے جو مصروف ہیں وہ بھی ایک پارے کی تلاوت کی کوشش کریں, اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آدھا پارہ کی تلاوت ضرور کریں. رمضان المبارک میں کم از کم ایک قرآن ختم کرنے کا ٹارگٹ ضرور رکھیں, کم از کم ایک قرآن. تو تیسرا معمول ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. چوتھا معمول کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہے, اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. تو اس کا بھی التزام کریں، کانشیسلی اپنے آپ کو ذکر کا پابند بنائیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے، غفلت کا کوئی لمحہ ہماری زندگی میں نہ آئے. غفلت کے لمحے کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جب انسان علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جائے، اس کو غفلت کہتے ہیں. تو اللہ کی طرف دھیان رکھنا یہ چوتھا معمول ہوا. اور پانچواں معمول کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت سے بیٹھ جائیں اور مراقبہ کریں. مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور چھٹا معمول کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماڈل کو لے کر کے دنیا میں آئے کہ ہم کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے رکھیں اپنے معاملات کے اندر اور معمولات کے اندر، دونوں میں ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کا سلسلہ رکھا ہے یہ شیطان کا ایک اپوزنگ سسٹم ہے، شیطان کا ایک سسٹم ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سسٹم بنایا اور انبیاء کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مشائخ اور علماء کا ایک سسٹم بنایا. شیطان کا سسٹم ہماری زندگیوں کے اندر جاری ہے، وہ کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہوا، کبھی بھی شیطان ہم سے دور نہیں چلا گیا، ہمیں فارغ نہیں چھوڑ دیا. حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی بڑے شیطان اگر بند ہو گئے تو چھوٹے شیطان موجود ہیں، چھوٹے شیطان بھی اگر بند ہو گئے تو ہمارا نفس جو ہے جو کہ اچھا خاصا صحبت یافتہ شیطانی بن چکا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن دوسری طرف کوئی بھی نہیں ہوتا، خانہ ہی خالی ہے اور دوسری طرف ہم نے اللہ کو رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ادھر نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بس ادھر ہی ہے اور ادھر نہیں ہے. تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی مفروضات ہیں، یہ امیجنیشنز ہیں، یہ تخیلات ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے مفروضات ہیں، اس کی وجہ سے ہم منہ کی کھاتے ہیں. دوسری طرف وہ ہر وقت لگا ہوا ہے محنت کے اندر، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں چلاتا ہے، جیسے چاہتا ہے ہمیں گھماتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں، ہمیں مشورہ دینے والا کوئی نہیں، ادھر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نا ہمارے لیے، اور یہ چونکہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت مسلمان آگے نہیں چل سکتا، سنت کے خلاف اپنی زندگی گزار کے آگے نہیں چل سکتا. اسی وجہ سے ہم سارے کے سارے پیچھے جا رہے ہیں، آگے کوئی بھی نہیں جا رہا، الا یہ کہ کوئی اس سنت کو فالو کر رہا ہو. تو یہ چھ معمولات ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعاون الحمدللہ رب العالمین. نقطہ سے دعا کر لیتے ہیں. ابھی بس مغرب کے اذان کا وقت ہے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرا عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی تمام سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ خلاف سنت زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام خلاف سنت کاموں سے، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، اے اللہ چاہے کیفیات سے متعلق ہوں، اے اللہ ان سب سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مہینے کے اندر خصوصاً اور اس مہینے کے باہر عموماً، اے اللہ نیکیوں کے اوپر دوام عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے پکی سچی کامل توبہ کر کے اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما. اے اللہ نیکیاں کرنا آسان فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں بنانا، اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اے اللہ قرضوں سے، مرضوں سے، قلت سے، علت سے، ذلت سے، اے اللہ برے انجام سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اس دنیا کے اندر ہم بری طرح سے ذلیل و رسوا ہو چکے، اے اللہ آپ نے تو قرآن کے اندر فرمایا کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اے اللہ ہم ذلیل و رسوا ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً ہمارے ایمان میں کمی ہے، اے اللہ ہمارا ایمان ہی جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بہت خراب ہو چکا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس مہینے کے اندر اپنے ایمان کو پھر سے اے اللہ جدید کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے ایمان کو گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اسباب کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دنیا کی چھوٹی سی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے، اے اللہ بینک کے لاکر کے اندر رکھواتے ہیں، گھر کے اندر ہوتا ہے تو گھر کے اندر رات کو کنڈی لگا کر کے سوتے ہیں، اے اللہ اس کو بھی ہم نے گھر کے اندر بھی تالوں کے اندر رکھا ہوتا ہے، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا، کسی کو بتانا نہیں، کوئی غیر آ جائے اس کو بتانا نہیں کہ یہ چیز ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، اے اللہ اس دنیا کی معمولی چیزوں کی حفاظت کے لیے اتنے اسباب کرتے ہیں، اے اللہ ایمان سے زیادہ قیمتی تو کوئی اور چیز نہیں، اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا، بلکہ الٹا اس ایمان کو کمپرومائز کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کر لیا، اے اللہ کافروں کے ساتھ روابط بڑھائے، اے اللہ کافروں والے نظام کے اندر اپنے آپ کو بھی ڈالا، اپنی اولادوں کو بھی ڈالا اور اس کے باوجود ان کی حفاظت کے لیے کچھ انتظام نہ کیا، اے اللہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے ایمان کو محفوظ سمجھتے ہیں، اے اللہ یہ ہماری خام خیالی نہیں تو اور کیا ہے، اے اللہ ہماری اس بیوقوفی کے اوپر ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری اس ایمان کی ناقدری کے اوپر ہمیں معاف فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے، اے اللہ جتنے آپ نے اسباب عطا کیے ہیں کہ کم از کم اے اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی آئے اچھا گمان لے کر کے آئے، اے اللہ ان کو ان کے گمان سے بڑھ کر کے عطا فرما، اے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی مقبول محافل ذکر کے اندر شامل فرما، اے اللہ تمام آنے والوں کی گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک اور متقی بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کو اس میں حصہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا، اے اللہ فکر کری، اے اللہ محنتیں کریں، اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اب ہم سب کو اپنے دین کا معاون بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.